نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، سورہ المائدہ شریف کے آیت نمبر 88 تک کا خلاصہ آپ حضرات نے گزشتہ درس میں سماعت فرمایا، جس میں صحابہ کرام نے آخرت کے تصور کو اور قیامت کے تصور کو اس قدر اپنے دلوں میں بیدار کیا کہ وہ یہ کہنے لگے کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، نہ شادیاں کریں گے، نہ رات کو آرام کریں گے اور نہ ہی کھانا کھائیں گے، روزے میں رہیں گے اور رہبانیت اختیار کریں گے، نکاح شادی اہل و عیال کچھ نہیں رکھیں گے کہ جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اور کہا کہ یہ ساری چیزیں ہم اپنے اوپر حرام کرتے ہیں تاکہ ہم ہما وقت آخرت کے تصور میں رہیں اور اللہ رب العزت کی عبادت میں رہیں۔ جس طرح کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بھی شریک تھے حضرت عثمان بن مظعون کے گھر میں، جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، ساری رات عبادت میں گزاریں گے، بستروں پر ہم اپنی کمر کو سیدھا نہیں کریں گے، گوشت گھی اس قسم کی چیزیں ہم نہیں کھائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حقیقت پتا چلی تو آپ نے شاہ فرمایا، ان علی انفسکم علیکم حقا، یہ تم نے کیسے بات کر دی کہ تم نکاح نہیں کرو گے، تم گھی نہیں کھاؤ گے، تم گوشت نہیں کھاؤ گے، تم ہمیشہ روزے میں رہو گے؟ فرمایا یہ طریقہ تم کو کس نے بتا دیا، یہ تمہیں کس نے سکھا دیا؟ فرمایا کہ ان علی انفسکم حقا، اللہ رب العزت نے جس طرح اپنا حق تم پر رکھا ہے اسی طرح تمہارے نفس، تمہاری ذات کا اور تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ فرمایا فصوموا وافطروا، ہاں اگر روزہ رکھتے ہو تو ساتھ میں افطاری بھی کیا کرو تاکہ تمہارے جسم کا حق ادا ہو جائے۔ وقوموا وناموا، اور رات کے وقت سو جایا کرو، اور نماز کا جو وقت ہے اس وقت قیام کیا کرو۔ فرمایا فإنی اقوم وانام، فرمایا کہ دیکھو میں سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں سوتا بھی ہوں اور اللہ کی راہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں۔ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطاری بھی کرتا ہوں۔ وَآكُلُ اللَّحْمَ وَالدَّسْمَ، میں گوشت بھی کھاتا ہوں، گھی کا بھی استعمال کرتا ہوں۔ فرمایا آتِ النِّسَاءَ، میں نکاح بھی کرتا ہوں، شادیاں بھی کرتا ہوں، اور تم سنو فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اور یہ میری سنت ہے کہ تم نے جو اپنی طرف سے رہبانیت کی بات کر دی کہ ہم ابھی روزہ ہی رکھتے رہیں گے، کھانا ہی نہیں کھائیں گے، جس طرح کہ میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا سلمان فارسی کو سیدنا ابو ذر غفاری کا بھائی بنایا تھا، جب حضرت سلمان فارسی ان کے پاس پہنچے تو کھانے کا وقت ہوا، پہلے تو انہوں نے دیکھا کہ جناب انہوں نے کپڑے بڑے حقیر قسم کے پہنے ہوئے ہیں، بڑے ہلکے قسم کے پہنے ہوئے ہیں، جس کا کوئی معیار نہیں ہے، کوئی اس میں خوشنودی نہیں ہے، کوئی اس میں خوبصورتی نہیں ہے، کوئی اس میں حسن نہیں ہے۔ تو تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو مال بھی دیا دیگر اور طریقے بھی ہیں، یہ اتنا گھٹیا کپڑا آپ نے کیوں پہنا ہے؟ تو کہا کہ یہ مجھے دنیا سے کوئی راحت نہیں ہے، مجھے دنیا سے کوئی غرض نہیں، دنیا سے کوئی محبت نہیں، میں آخرت کی محبت میں ہوں، لہٰذا جو دنیا کی چیزیں ہیں میں اسے حقیر سمجھتا ہوں۔ اب جب کھانے کا وقت ہوا تو انہوں نے حضرت سلمان فارسی کے سامنے کھانا رکھ دیا، تو آپ نے فرمایا آپ بھی کھائیے، میں آپ کا مہمان ہوں۔ تو کہا جی میں روزے دار ہوں۔ فرمایا بھلے آپ روزے دار ہیں، میں آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے ساتھ کھائیں۔ انہوں نے زبردستی حضرت سلمان فارسی نے اپنے ساتھ کھلایا۔ جب رات کا وقت آیا تو مصلی بچھا کے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو سونے کا وقت ہے، تم کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہو۔ تو کہا کہ جی میری عادت یہ ہے کہ میں رات بھر نوافل پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خاموشی سے میرے ساتھ سو جاؤ یہاں پر۔ ان کو سلا دیا، اور جب فجر کا وقت ہوا تو ان کو جگایا اور نماز گویا کہ ادا کی۔ یہ مسئلہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، سرکار نے فیصلہ فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی نے جو فیصلہ کیا وہی حق ہے۔ فرمایا کہ میں امام الانبیاء ہوں، میں سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، شادیاں بھی کرتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں، گھی بھی کھاتا ہوں۔ فما فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میری سنت سے گویا کہ میری سنت کو چھوڑ دیتا ہے، اس طریقے کو چھوڑ دیتا ہے، تو فرمایا کہ وہ مجھ سے نہیں ہے، جو میرے طریقے سنت سے منہ موڑ لے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام اور ساری امت کو رہبانیت سے دور کرنے کے لیے شاہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو اپنے اوپر وہ چیزوں کو حرام مت کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہے۔ یعنی فجر کے وقت نماز ادا کرو، تہجد ادا کرو، لیکن پوری رات سو بھی، سو جاؤ، اس لیے کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے اہل و عیال کا تم پر حق ہے، تمہارے گھر کا تم پر حق ہے، تمہارے رشتے داروں کا تم پر حق ہے، تمہارے نفس اور جان کا تم پر حق ہے۔ ایک ساتھ کہو کہ مجھے دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، تو سرکار نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ میرے طریقہ نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہ رہبانیت کے قائل ہے، ہم رہبانیت کے قائل نہیں۔ یہی دنیا جنت ہے، اس کو دین کے قالب میں ڈھال دو تو دنیا سے محبت بھی جائز ہو جائے گی۔ ورنہ اگر بندہ نماز پڑھے اور اس میں آخرت کا تصور نہ ہو تو اس کی نماز بھی دنیا ہے، لیکن اسی دنیا میں رہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہے، اہل و عیال کے ساتھ رہے، شریعت مطہرہ کی پابندی رکھے، حرام حلال کی پابندی رکھے، تو یہی دنیا اس کے لیے جنت ہے، یہی دنیا اس کے لیے جنت ہے۔ یہاں سوال کا میں جواب پیش کر دوں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ اللہ فرماتا ہے جو ہم نے تم پر حلال کر دیا ہے اس کو تم اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو؟ تو بعض صوفیہ اکرام مجاہدات کے اندر گویا کہ بعض چیزیں نہیں کھاتے، گوشت نہیں کھاتے، گھی نہیں کھاتے، ترک جلالی ترک جمالی کرتے ہیں، اور اس سے گویا کہ جو بڑے جلالی قسم کے وظائف ہیں اس میں سر کرنے کے لیے ترک جمالی ترک جلالی کرتے ہیں، تڑکے والی کوئی چیز نہیں ہوتی، لہسن نہیں ہوتا ہے، پیاز نہیں ہوتا ہے، دال ہے تو وہ بھی ابلی ہوئی ہے، چاول ہے تو وہ بھی ابلا ہوا ہے، اس کا برتن بھی الگ ہے، اور اسے کسی عورت کا ہاتھ نہ لگاؤ۔ یہ ساری چیزیں گویا کہ حضرات صوفیاء اکرام کے مجاہدات اور ان کے گویا کہ معاملات اور وظائف کے اندر ہے، وہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ جس وقت وہ اس مراحل میں چل رہے ہیں، جس مرحلے میں چل رہے ہیں، اس مرحلے میں یہ چیز وہاں پر مرض بن جاتی ہے، اور وہ وقتی طور کے لیے ہوتا ہے، وہ پرہیز کرتے ہیں اس سے تاکہ وہ منازل گویا کہ طے کر لیں۔ جس طرح کے بلڈ پریشر کا مریض ہے تو اس کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ بڑے کا گوشت مت کھاؤ، وہ اپنے لیے بڑے کا گوشت منع کر دیتا ہے، تیل والی چیز مت کھاؤ، تلی ہوئی چیزیں مت کھاؤ، تو یہ نہیں کہ اس نے اوپر حرام کر دیا ہے، جب تک وہ مرض اس کے ساتھ لاحق ہے اس وقت تک وہ اس پر گویا کہ پرہیز کرتا ہے، لیکن اس کے اوپر اپنے اوپر حرام نہیں کرتا۔ لیکن یہی صوفیاء کرام جب 40 دن، 21 دن، 41 دن، 71 دن، 91 دن کا جو لمبا چوڑا وظیفہ اور چلا کرنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں، تو وہ دنیا کے اندر مشغول رہتے ہیں کہ جس طرح کے ان کی بیویاں بھی ہیں، وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، مریدوں کے ساتھ ہنستے بولتے بھی ہیں، کیونکہ سرکار کی زندگی سے دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ جہاں سرکار نے یہ پہلو فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، وہیں پر سرکار کا یہ پہلو بھی ثابت ہے کہ سرکار پوری رات عبادت کرتے تھے۔ یہ پہلو بھی ثابت ہے کہ سرکار نے سو میں مثال رکھے کہ آپ نے جب روزہ رکھا تو افطاری سرے سے کی نہیں، روزہ رکھا افطاری نہیں کی، اور پھر وہ پوری رات بھی روزے میں گزری، پھر سحری کا وقت آیا سحری بھی نہیں کی، وہ بھی گویا کہ روزے میں گزرا، پھر دن آیا وہ بھی روزے میں گزرا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سو میں مثال رکھے، صحابہ اکرام سال سال بھر کے روزے رکھا کرتے تھے، صرف وہ روزے جو سرکار نے گویا کہ منع فرمائے ہیں اس کے علاوہ روزے رکھتے تھے، تو یہ لوگوں میں انسانوں میں دو طبقے ہو گئے. یعنی ایک طبقہ عظیمت والوں کا کہ جو واقعی میں اعصابی طور پر بہت مضبوط ہیں, اخلاص وللہیت کے اندر بڑے بلند پرواز پر پرواز کر رہے ہیں, وہ اپنے مجاہدات کے ذریعے چیزوں کو چھوڑتے ہیں لیکن حرام نہیں کرتے, نہ اس کو حرام کہتے ہیں. ہم جیسے لوگ جو ناتوان لوگ ہیں کہ جو صرف فرائض پر عمل کر لے, حرام کو چھوڑ لیں. کیونکہ مجھے یاد آتا ہے حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب علیہ رحمت سے کسی نے یہ پوچھا, ہم حضرت کی خدمت میں موجود تھے, پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کیا سلسلہ ایسا ہے کہ جو بندہ عمل کر لے تو وہ جنت میں چلا جائے. تو فرمایا کہ اس دور میں, اس دور پر فتن دور میں صرف یہی ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے, حرام کو چھوڑے. اگر وہ نوافل نہ پڑھے, نفلی روزے نہ رکھے, ساری معاملات ایک طرف رکھے, صرف وہ حرام کا خیال رکھے اور فرائض کا خیال رکھے, تو رب کریم اسے جنت عطا فرما دے. کیونکہ یہ رخصت کے لیے, یہ ناتوان لوگوں کے لیے حکم یہاں پر گویا کہ بیان ہو رہا ہے. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, اور آگے اللہ ارشاد فرماتا اور کھاؤ اس سے جو رزق دیا ہے اللہ نے تمہیں حلال اور طیب. اب رزق سے یہاں کیا مراد ہے؟ صرف کھانا پینا مراد ہے؟ نہیں. علماء نے فرمایا کہ اس میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ جو تمہیں اللہ رب العزت نے کھانے کے لیے رزق حلال دیا ہے اس میں سے تم کھاؤ, تو یہاں پر وہ کلو جو ہے اس عقل سے مراد علماء نے لکھا کہ صرف کھانا ہی نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کی ہر وہ چیز جس سے بندہ نفع اٹھاتا ہے, جس سے تمتع کرتا ہے, جس سے لذت اٹھاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ہر وہ چیز لذت اٹھانے کی, خالی کھانا اور اناج ہی نہیں ہے, فرمایا ہر وہ چیز جس سے بندہ دنیا میں لذت اٹھاتا ہے اور اس لذت والی شے کو اللہ نے تم پر حلال کر دیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ. اب علماء نے لکھا کہ اس سے مراد عقل من ہذہ الآیات عبارت عن التمتع, اس آیت میں عقل کا جو لفظ ہے اس سے مراد تمتع ہے, فائدہ اٹھانا ہے. یعنی بالعقل والشرب واللباس والرکوب, یعنی اچھی سواری کی لذت اٹھاؤ, اچھے کپڑوں کی لذت اٹھاؤ, اچھے کھانوں کی لذت اٹھاؤ, اچھے گھر کی لذت اٹھاؤ, اچھے رہن سہن کی لذت اٹھاؤ, اچھی بول چال کی لذت اٹھاؤ, اچھی محفل کی لذت اٹھاؤ. یہ وہ ساری چیزیں جو لذت والی ہے, اور ایسی لذت جس کو قرآن نے حلال کیا ہے, نبی نے حلال کیا ہے. فرمایا وہ کلو ہر اس چیز کی لذت اٹھاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا. رہبانیت کو چھوڑ دو, دنیا سے کنارہ کش ہونے والی عادت کو چھوڑ دو, اسی دنیا کو جنت بناؤ, اسی دنیا کو دین بناؤ, اسی بازار کے اندر انصاف اور عدل کو نافذ کرو تاکہ بازار میں تمہارا لین دین عبادت ہو. یوں لگے کہ جس طرح تم بازار میں تجارت کر رہے ہو لیکن در حقیقت تم نماز میں ہو. یعنی دنیا ہی کو تم جنت بناؤ اور دنیا سے محبت کرو, اس لیے کہ دنیا کی محبت مطلقاً مضموم نہیں ہے. دنیا کی محبت آخرت کی تیاری کے لیے ہو. کھانا پینا اس لیے علماء نے لکھا کہ اچھا لباس اچھا پہنا اس لیے ہو کہ رب کریم نے حلال مال دیا ہے, حلال چیزیں دی ہیں, میں اس کا اظہار کر رہا ہوں تو یہ ثواب ہے. وہ اما بنعمت ربک فحدث, یہ ثواب ہے. سید غوث اعظم کے بارے میں آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ آپ فقر و فاقہ میں کتنے عظیم مرتبے پر تھے, لیکن جب اللہ نے آپ کو مال و ثروت کی انتہا عطا فرمائی تھی تو آپ مہنگا قسم کا لباس پہنتے تھے, مہنگی گویا کہ آپ کے پاس سواری تھی, ایک عالیشان آپ کا محل تھا. تو یہ ساری چیزیں کیا تھی؟ یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس کا اللہ نے اظہار کا حکم دیا ہے. حرام جب ہوگا یہ اظہار ناجائز جب ہوگا, جب یہ کہا جائے کہ دیکھو اس فلانے کو نہیں ملا میرے کو مل گیا ہے, یہ حقیر ہے مجھ سے, اس سے تو نصیب نہیں ہوا. جب کسی مسلمان کو گھٹیا سمجھنے لگ جائیں گے تو اب یہ تحدیث نعمت سے ہٹ کر تکبر میں آ جائے گا اور تکبر حرام ہے. لیکن اگر اللہ نے نعمتیں دی ہے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے بغیر کسی کے تردید کے, بغیر کسی کی تفسیق کے, بغیر کسی کی زجر و توبیق کے, بغیر کسی کے ڈرائے, بغیر کسی کو ذلیل سمجھے ہوئے, تو یہ ساری چیزیں عبادت ہیں. اس لیے حدیث پاک میں بھی آیا کہ ایک حسد کی دو قسمیں ہیں. فرمایا حسد کی دو قسمیں ہیں, ایک حسد وہ ہے جو جہنم میں لے جاتا ہے اور ایک حسد وہ ہے جو جنت میں لے جاتا ہے. جو جہنم میں لے جاتا ہے وہ محض حسد ہے, اور جو حسد جنت میں لے جاتا ہے وہ ہے غبطہ, اس کا دوسرا نام علماء نے غبطہ ذکر کیا ہے. حسد جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے وہ یہ ہے, مثلا آپ کے پاس کوئی دولت ہے, کوئی مال ہے, میں اسے سوچ کے یہ رکھوں کہ جناب یہ مجھے مل جائے اور آپ بالکل اس سے کلاش ہو جائیں, آپ اس سے بالکل فقیر ہو جائیں, یہ ساری چیزیں میرے پاس آ جائے. اگر آپ کے پاس علم ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے, اور آپ کے پاس مال ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے, آپ کے پاس جوانی ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے, آپ کے پاس حسن ہے تو میرے پاس کیوں نہیں. تو یہ جلن جو ہے اس نیت کے ساتھ سوچنا کہ آپ سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے, تو یہ حسد مذموم ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے, یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ بندہ عبادت تو کرتا رہتا ہے لیکن وہ عبادت سے ایسا خالی اور کھوکھلا ہو جاتا ہے جس طرح کہ کسی مضبوط ستون کے ساتھ دمک لگ جائے اور دمک اندر سے اس کو مطلقاً کھا جاتی ہے. اوپر سے تو اس کا ڈھانچہ بڑا خوبصورت لگتا ہے لیکن اندر سے بالکل کچھ نہیں ہوتا. فرمایا اگر نمازی ہو, عالم ہو یا جو بھی ہو, یا جناب بہت بڑا عابد و زاہد ہو, لیکن اگر وہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ اس سے زائل ہو جائے اور میرے پاس آ جائے, فرمایا یہ حسد ہے. اس حسد کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور یہ گناہ کبیرہ ہے. لیکن اب یہ ہے کہ آپ کے پاس مال ہے, حسن ہے, اولاد ہے, اچھا گھر ہے, اچھی سواری ہے, تلذات زندگی کی ہر نعمت مہیا ہے, تو میں دیکھ کر یہ کہوں کہ یا اللہ تو نے اسے دیا ہے اس کے لیے سلامت رکھ اور مجھے بھی عطا فرما دے, اس کے لیے سلامت رکھ اور مجھے بھی عطا فرما دے. تو اس کو کہتے ہیں حسد محمود, اور پہلا کیا تھا حسد مذموم. اب یہ حسد محمود کا دوسرا نام حدیث پاک میں غبطہ بھی آتا ہے, رش کرنا. غبطہ بھی آتا ہے جس کا معنی ہے رش کرنا, کہ یا اللہ جو نعمتیں تو نے اسے دی ہے وہ اس کے ساتھ سلامت رہے اور اسی کے ساتھ رہے, لیکن مولا جب تو اس کو دینے پر قادر ہے تو مجھے بھی عطا فرما دے. تو یہ حسد محمود ہے, یہ حسد محمود غبطہ رشک ہے. شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو تجلزات زندگی میں سے ہے, جو لذت زندگی میں سے ہے, جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے, ہر اس چیز کو کھاؤ پیو. حضرت امام حسن کو اگر پتا جائے تو بندے کی زندگی کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے, کہ وہ اسی آیت سے استدلال کر کے تلذات زندگی کے جس کو اللہ رب العزت نے حلال کیا ہے اس کے ساتھ وہ آراستہ رہتے تھے. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. لیکن وہ صوفیہ کہ جو مجاہدات کے اندر ہے ان کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی, اس لیے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ انسانوں کے دو طبقے ہیں, ایک عظیمت والا ایک رسوت والا. اب خود آپ دیکھیں, میں حدیث پاک مجھے یاد آ گئی جو گزشتہ دن ہی میں جامع المستدرک کے اندر پڑھ رہا تھا, اس حوالے سے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں اللہ نے کونین کی نعمت عطا فرمائی, لیکن آپ خود فرماتے ہیں کہ پھر بھی میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ایک وقت کی روٹی میرے پاس ہو تو دوسرے وقت کی نہ ہو. یہ وہ درجات کی بلندی ہے, یہ وہاں پر بات نہیں ہو رہی, یہ عظیمت ہے. اور جو یہ پہلو بیان کیا جا رہا ہے یہ ہم جیسے کمزوروں کے لیے بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ دونوں باتیں متفرق ہیں, اس سے صوفیاء کے مجاہدات پر وظائف پر قطر اعتراض نہیں جاتا, اس لیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا نہیں عطا فرمایا. یہاں تک کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ترمذی شریف کی حدیث ہے, فرماتے کہ میں چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے اور میرے ساتھ چلے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ سونا نہ بنے, مجھے رب کریم ایک وقت کی روٹی دے تاکہ میں اس کو کھاؤں اور شکر ادا کروں, اور دوسرے وقت رب کریم مجھے گویا کہ بھوکا رکھے تاکہ میں اس کی راہ میں صبر کروں. تو یہ وہ مقام بلندی ہے جو عطا کی گئی ہے. جو حدیث پاک میں نے گزشتہ دن پڑھی وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. کافر سرکار کے پاس آئے, کیونکہ وہ گزشتہ انبیاء سے بھی مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو فلانی چیز دے دے, فلانی چیز دے دے. جس طرح کہ آپ نے خود دیکھا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کتنا عجیب و غریب مطالبہ تھا کہ اگر آپ نبی ہیں نا تو اس پہاڑ کی چٹان میں سے ایک اونٹنی نکلے, اونٹنی نکلے اور وہ حاملہ ہو, حاملہ ہو اور اسی وقت بچہ بھی دے, تو پھر ہم آپ کو نبی مان لیں گے. آپ نے فرمایا مان لو گے؟ کہاں. رب کریم نے فرمایا اشارہ کرو پہاڑ کی طرف, جب چٹان کی طرف اشارہ کیا تو اس چٹان میں سے اونٹنی نکلی. جب اونٹنی نکلی وہ حاملہ تھی اور اس حاملہ اونٹنی نے اسی وقت بچہ جنا, تو یہ ساری علامتیں گویا کہ وہاں پر پوری ہو گئی. لیکن انہوں نے ہی کہا یہ جادو ہے, انکار کیا. یہاں تک کہ وہ ناقت اللہ جسے خدا نے اپنی اونٹنی قرار دیا, ناقت اللہ, وہ جو ناقت اللہ تھی جو اونٹنی تھی اس کو انہوں نے وہاں پر قتل کر دیا. رب کریم نے ان پر عذاب شدید نازل فرمایا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اولین لوگ جو کفار تھے انہوں نے کیا کیا, کیونکہ امت کی دو قسمیں ہیں, ایک امت اجابت ایک امت دعوت. ہم بھی سرکار کی امت میں, کافر بھی سرکار کی امت میں. فرق یہ ہے کہ کافر جو ہے وہ امت دعوت ہے اور ہم امت اجابت ہیں, یعنی ہمیں جو امت نبی پاک نے پیغام دیا ہے ہم نے اسے قبول کر لیا ہے, تو امت اجابت کے اندر آ گئے. کافروں کے پاس یہودی نصارہ سکھ عیسائی یہ سارے سرکار کی امت میں ہیں. فاضل بریلوی نے اسی طرح اشارہ دیا کہ نجدی تجھ کو مہلت دی کہ تو اس عالم میں ہے, کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی. یہ جو فاضل بریلوی نے اسی نقشے کو وہاں پر گویا کے ذکر کیا کہ ساری امت سارے انسان یہاں تک کہ انبیاء بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر ہیں, یہ اجابت اور دعوت. مشرکین نے سرکار سے یہ کہا کہ ہم آپ کو نبی مان لیتے ہیں. اب وہی پرانی امتوں والی بات, اور میرے آقا چاہتے ہیں کہ میری امت پر عذاب نہ آئے, ابھی عذاب لانے والی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ ایسا کریں کہ یہ پہاڑ کو سونا بنا دیں اور یہ جو خالی وادی بہ رہی ہے نا, خشک ہے جو نالا, خشک ہے جو بارش میں بہتا ہے, اس میں آپ شہد کی نہر یا دودھ کی نہر بہا دیں, اس کی دودھ کی نہر بہنے لگ جائے گی اور یہ پہاڑ جناب جو ہے کہ وہ سونے کا ہو جائے گا. تو ہم دیکھ لیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں, ہم مان لیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے کہہ دیتا ہوں. آپ جب رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی تو حضرت جبریل امین کو رب کریم نے بھیجا, فرما محبوب تو کہتا ہے تو کر دیتے ہیں, لیکن ان سے یہ کہہ دے کہ اگر پھر نہ مانے تو ایسا عذاب اب تک کسی امت پر نہیں آیا جو تم پر آ جائے گا, کیونکہ یہ خاتم النبیین ہے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حجت یہاں پر تمام ہو رہی ہے. تم کہتے ہو کہ جناب یہ خالی جو وادی ہے اس کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہ جائیں. اب دیکھیں اس میں ساری ان آیتوں کا جواب آ رہا ہے جو لوگ سرکار کے علم غیب اور سرکار کے اختیار کی نفی میں سورہ انعام اور دیگر وہ آیتیں پیش کرتے ہیں کہ قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ ولا عالم الغیب. محبوب کہہ دو کہ نہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کا دعویٰ کرتا ہوں. تو کہا کہ دیکھو نبی کے پاس خزانے ہوتے تو نبی یہ کہتے. ہم نے کہا یہ کہا کس سے جا رہا ہے, ذرا اس کو بھی تو دیکھیں, یہ ساری احادیث و سیاق و سباق کو تو ذرا دیکھیں. آپ نے منہ اٹھا کے سرکار کے اختیار کی نفی پر یہ آیت پڑھ دی, علم غیب کی نفی پر یہ آیت پڑھ دی. اس حدیث پاک کو آپ دیکھیں, سارا موضوع واضح ہو جاتا ہے. جب مشرکین نے یہ کہا کہ آپ اس وادی میں نہر بہا دے دودھ کی شہد کی اور اس پہاڑ کو سونے کا کر دیں, تو جبریل امین نے آ کر کہا کہ آپ کا رب کہتا ہے کہ وہ ان شئتا, اگر آپ چاہیں تو رب کر دے گا, لیکن ان سے کہنا کہ پھر آپ کو ماننا پڑے گا. اگر انہوں نے آپ کی رسالت کو نہ مانا تو محبوب حضرت آدم سے لے کر اب تک اتنا عذاب کسی امت کو نہیں دیا گیا جتنا عذاب ان پر اتارا جائے گا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ مولا میں اس میں راضی ہوں کہ تو نہ اس پہاڑ کو سونے کا بنا اور نہ اس وادی کو شہد کا بنا, کیونکہ ان چند لوگوں کی وجہ سے میری امت عذاب کا شکار ہو جائے گی. اب رب کریم کا کہتا ہے کہ محبوب دیکھ, اگر تو یہ کہتا ہے کہ پہاڑ سونے کا بنا دیں تو بنا دیتے ہیں, وادی کو شہد اور دودھ کی کر دیں تو کر دیتے ہیں. وَإِن شِئْتَ, اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ہم تیری امت کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیں, رحمت کی دروازہ کھول دیں, تو تو جو کہے گا ہوگا. سرکار نے فرمایا کہ یا اللہ میری امت کے لیے پہاڑ سونے کا نہ بنا اور گویا کہ وادیاں شہد اور نہر کی نہ بنا, میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو جب میری رضا کو چاہتا ہے تو میری رضا یہ ہے کہ میری امت کے لیے تو توبہ کے دروازے کو کھول دے, رحمت کے دروازے کو کھول دے. تو حضرت گرامی یہاں سے یہ بات واضح ہوئی, تو یہ کفار کا مطالبہ تھا. نبی پاک کا نہ کہنا وہ اس وجہ سے تھا کہ کہیں ان پر عذاب نہ آئے, ورنہ یہی نبی کہتے ہیں کہ میں چاہوں تو احد کا پہاڑ سونا بن جائے. تو یہ ایک بات کو لینا, ایک بات کو چھوڑنا, اور اس آیت کو لے کر سرکار کے اختیار کی نفی کرنا, یہ قرآن میں تحریف ہے. یہ خارجیوں کا طریقہ رہا ہے کہ ایک آیت کو ماننا ہے, ایک آیت کا انکار کرنا ہے. تو اس حدیث پاک سے بات واضح ہو گئی کہ نبی پاک کو اللہ نے اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا, پھر بھی میرا آقا فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایک وقت کھانا ملے تاکہ وہ کھا کر میں خدا کا شکر ادا کروں, اور دوسرے وقت مجھے نہ ملے تاکہ میں رب کی راہ میں صبر کروں. تو یہ ساری چیزیں کون سی ہیں؟ یہ وہ عظیمت والی چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے وہاں پر بیان فرمایا. خیر آگے چلتے ہیں. اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اب قسم اور کفارے کی بات آ گئی, جو بار بار اہل عرب قسم اٹھاتے, واللہ تاللہ باللہ خدا کی قسم, خدا کی قسم, خدا کی قسم, خدا کی قسم, یہ اٹھاتے ہیں. تو اب اللہ رب العزت اہل ایمان کو درس دے رہا ہے کہ بار بار اللہ کی قسم نہ اٹھایا کرو. اور یہ بات یاد رکھیے کہ قسم صرف خدا کے نام سے ہوتی ہے, ماں کی قسم, باپ کی قسم, مسجد کی قسم, یہ قسمیں نہیں ہوتی. قسم صرف اللہ کے نام سے ہوگی. ہاں قرآن کی قسم اس لیے ہوتی ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے اور خدا کا کلام ہے, خدا کی صفت ہے, اس لیے کہ قرآن کی قسم مشروع ہو جاتی ہے. لیکن خدا کے علاوہ کسی کی قسم ہوتی نہیں ہے. وہ ایک محاورہ تو ہو سکتا ہے, قسم شرعی, یمن شرعی, یمین شرعی نہیں ہو سکتی. جب قسم اٹھائی جائے گی تو اللہ کی قسم, واللہ باللہ تاللہ, اللہ کی قسم اٹھا کر قسم اٹھائی جائے گی. اور جس میں اللہ رب العزت کا نام نہیں ہوگا اور وہ اللہ کی صفت نہیں ہوگی تو اس سے قسم اٹھانا جائز نہیں ہے. اب یہ کہ اہل عرب کا طریقہ یہ بار بار واللہ باللہ تاللہ کہتے ہیں, تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ تمہاری یہ لغو اور بیکار اور یہ فضول کی قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا. یعنی بار بار آپ نے اپنے اہل عرب کو دیکھا ہوگا, آپ عمرے پر جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں, عرب کو دیکھا ہوگا, ان کا تکیہ کلام ہے واللہ ہے, اللہ ہے, باللہ ہے, وہ قسمیں اٹھاتے ہیں. تو یہ محاورے کے طور پر ہے, یہ فضول باتیں ہیں, صرف وہ جملے کا نقطہ ہے, وہاں قسم اٹھانا مراد نہیں. ہمارا بعض پاکستانی جو شریعت کا تھوڑا سا علم رکھتا ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ بھائی اتنی قسم اٹھاتا ہے بعد میں اس کے خلاف بھی کرتا ہے تو کتنا کفارہ یہ دے گا. تو دراصل یہاں پر اللہ رب العزت نے پہلے ہی جز کے اندر اس بات کو ارشاد فرما دیا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ رب العزت تمہاری وہ فضول قسمیں جو تم قسم کی نیت سے نہیں کہتے ہو بلکہ ایسے ہی کہہ دیتے ہو، اس پر اللہ رب العزت تم سے باز پرس نہیں کرے گا، بلکہ آگے اللہ فرماتا ولیکن، لیکن اللہ جس پر تمہیں پوچھے گا اور جس سے تمہارے سے مطالبہ کرتا ہے وہ کیا ہے، ولیکن یواخذکم بما عقدتم الایمان، وہ چیز ہے کہ جب قسم اٹھاتے وقت تم اس پر پختہ ارادہ کر لو اور نیت کر لو، اور جب تم نیت کر کے قسم اٹھاؤ گے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں میری نیت ہی قسم اٹھانے کی ہے، تو اللہ فرماتا ہے پھر اس کو پورا کرنا پڑے گا، اس کو پورا کرنا پڑے گا. فرما اگر پورا نہ کر سکے، ایک قسم کے احکام آنے والے جمعے میں تشریح پیش کروں گا کہ کہاں پر قسم توڑ دینی چاہیے اور کہاں نہیں توڑ دینی چاہیے، اس کو بھی قرآن نے ذکر کیا ہے. اپنے اہل و عیال کے لیے کبھی ہو جانا بیوی سے قسم اٹھائی تو حدیث پاک میں آتا قسم توڑ دو، پھر اہل و عیال سے غیرت نہ کرو، اہل و عیال سے غیرت نہ کرو. وہاں اگر قسم کھا لو تم غصے کے اندر اور پختہ ارادے کے ساتھ کہ قسم ہے میں ایسا بول رہا ہوں، تو ادھر قسم توڑ دیا کرو، اور اس کے توڑنے پر اللہ رب العزت استغفار کر لو، اور آگے فرمایا کہ اس کا کفارہ ادا کرو. کفارہ کیا ہے؟ فرما فکفارت و اطعام و عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، دس مسکینوں کو تم کھانا کھلاؤ، وہ کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، دس مسکینوں کو صبح شام کا کھانا کھلاؤ. کفارے کی پہلی صورت کہ قسم جب ٹوٹے گی تو اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا صبح شام کا، یا ایک ہی مسکین کو دونوں ٹائم کا دس دن تک کھانا کھلا دیا جائے. یہ دونوں صورتیں قسم کے اندر گویا کہ ذکر کی گئی ہے. اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر آگے ارشاد فرمایا او قسوتہم او تحریر رقبہ، یا پھر ایسا کرو کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر تم کپڑے اللہ کی راہ میں جو ہے کفارے کے طور پر، اگر تم کھانا نہیں کھلا سکتے ہو تو پہننے کے کپڑے جو تم عام لباس میں پہنتے ہو وہ اللہ کی راہ میں دو. وہ تحریر رقبت، یا پھر تم اللہ کی راہ میں غلام کو آزاد کر دو. فمن لم یجد، اگر اس میں سے تم بالکل خود ہی کلاش مسکین ہو، کچھ نہیں دے سکتے، نہ غلام آزاد کر سکتے ہو تو صورت ہی نہیں ہے، اور نہ لباس دے سکتے ہو نہ کھانا دے سکتے ہو، تو فرما فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، فرمایا کہ پھر تم ایسا کیا کرو کہ تین دن کے روزے رکھ لیا کرو، یہ تمہاری طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا. لیکن روزہ وہ رکھے گا کہ جس کے پاس یہ صورتیں نہیں ہوں گی. انشاءاللہ العزیز آنے والے درس میں ہم اس کی گویا کہ ساری تشریح و توضیح قسم کے حوالے سے مزید آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. خلاصہ درس کا یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں انسانوں پر حلال کر دی ہیں اس کو ہم اپنے طرف سے حرام نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے تلذذات زندگی، اچھا رہنا، اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھا انتظام کرنا، دنیا کی جتنی لذت کی چیزیں ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا خدا نے حکم دیا ہے کہ وہ کلو، اس سے مکمل طور پر گویا کہ تم فائدہ اٹھاؤ، اور اس کو فائدے اٹھانے کے ساتھ رب کریم کا شکر بھی ادا کرو. اور دوسرا مسئلہ یہ بھی پتا چلا کہ جب قسم اٹھائی جائے اور اس پر قسم اٹھانے کا پختہ ارادہ نہ ہو بلکہ ایسی زبان سے کہہ دی اللہ کی قسم ہے اور پختہ ارادہ نہ تھا تو قسم نہ ہوئی، لیکن پختہ ارادے کے ساتھ اور نیت کے ساتھ جب اللہ کے نام پر قسم اٹھائی گئی تو رب کریم کہتا ہے کہ اس کو پورا کیا جائے گا، اور جو پورا نہ کر سکے قسم کو توڑ دے تو اس کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے صبح اور شام کا، یا پھر ایک ہی مسکین کو دس دن صبح شام کا کھانا کھلایا جائے. دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ شریعت مطہرہ کے جملہ مسائل پر اللہ ہمیں عمل پیرا فرمائے، دین کی تبلیغ اور ابلاغ کا جذبہ ہم میں پیدا فرمائے، اور اللہ رب العزت شیطان کے وسوسائد سے ہمیں محفوظ فرمائے، اپنے دین متین کی صفوں میں ہمیں مستحکم کرے، اور مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.